بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة هود مختصر تفسير كدرس جاري ہے اور ہم رکے تھے آیت نمبر 5 پر، اور یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. الا انہم یثنون صدورہم، یاد رکھو بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرے کرتے ہیں. لِيَسْتَخْفُوا مِنْ، تاکہ چھپا لیں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے. اَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، جب اپنے کپڑے پہنتے ہیں یا اپنا کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں، يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، تو وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے بھید کو یا سینوں میں جو چھپا ہے خوب جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، بڑی پیاری خبر ہے. تین قسم کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے پیغام کو سنا ہے. پہلے وہ جنہوں نے سن کے دھتکار دیا ہے، مشرکین کافر جو ہیں. دوسرے وہ جنہوں نے پیغام کو سن کے قبول کیا ہے، اہل ایمان. تیسرے کون ہیں؟ منافقین، جنہوں نے ظاہراً تو قبول کرنے کا دعویٰ کیا لیکن دل میں ان کی بات نہیں بیٹھی اور دل نے انہوں قبول نہیں کیا ہے. اور ان تینوں کا ذکر سبحان اللہ، ایک ہی پیغام کے تینوں کو جمع کر دیا گیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے آیت میں کیا ہے؟ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات آئی، پھر سزا کی بات آئی، تو جو اہل ایمان جو ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کا ڈر بیٹھ گیا. تو ان کے سینے کی کیفیت بدل گئی. بعض ایسے صحابی تھے جو بیت الخلاء کے لیے جانا ہوتا یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کے لیے آگے بڑھتے تو ان کو بہت شرم محسوس ہوتی. یعنی وہاں ویرانے میں جا کے قضاء حاجت کے لیے جب اپنے کپڑے اتارتے تو ان کے دل تھوڑے سے تنگ ہو جاتے، بھئی کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں شرم محسوس ہوتی، ہم کیسے اپنے کپڑے اتاریں. تو ان کا یہ طریقہ، یہ معاملہ تھا. تثنون صدورہم، سیدنا عبد العباس نے پڑھا ہے تثنون صدورہم سے بخاری میں آیا ہے. ثنی کہتے بینڈ کرنے کو، اب چیز کو ثنی کرتے ہیں، بینڈ کرنا، موڑنا، فولڈ کرنا، مختلف الفاظ ہیں. تو کہ کیفیت سینے کی ہوتے کہ جیسے کہ وہ چھپانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ اللہ کے بارگاہ میں وہ اس طریقے سے پیش نہ ہو یا سامنے نہ ہو، نہ شرم ہو یا کہ انتہا دیکھے آپ. دوسرے قسم کے لوگ جو مشرکین ہیں، ان کی دو قسم کے لوگ ہیں. پہلے وہ جنہوں نے دعوت کا انکار ہی شروع سے کر دیا ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے گزرتے تو راستے بدل لیتے، یوں سر چھپا کے منہ چھپا کے بینڈ کر کے اپنے سینوں کو چلے جاتے تاکہ نہ دیکھیں نہ سنیں. اور دوسرے وہ مشرکین جو سنتے بھی تھے سامنے بھی کھڑے ہوتے تھے لیکن اپنے دلوں کو اپنے سینوں کو ایسے بینڈ کر لیتے تھے تاکہ حق کو قبول نہ کریں، تو وہ سمجھتے کہ ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سینے میں چھپائے ہم نے وہ نہیں دیکھے گا. تو اللہ کو مانتے ہیں نا مشرکین، تو مانتے تھے، مشرکین عرب نہیں مانتے تھے، خالق رازق اللہ تعالیٰ ہے، تو کیا طریقہ تھا؟ منافقین تو آپ جانتے ہیں، وہ کچھ اور چھپاتے ہیں، کفر کو چھپا لیا اور اسلام کو ظاہر کیا، تو وہ بھی اپنے سینوں کو یوں بینڈ کر کے چلتے تاکہ ان کا کفر سامنے نہ آئے. وہ یہ سمجھتے کہ ہم اپنے اس طریقے سے اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ چیز چھپا سکتے ہیں. اس لیے کیا فرمایا سنیں ذرا، اللہ انہم یثرون صدورہم لیستخفوا منہم، یاد رکھو بے شک وہ اپنے سینے دھورتے ہیں یعنی بینڈ کرتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، لیستخفوا منہ تاکہ اس سے چھپا لیں. کیا چھپا لیں؟ جو وہ چھپانا چاہتے ہیں اپنے دل میں، اس تفصیل جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اچھا جواب دیکھیں سر، الا حین یستغشون ثیابہم، اچھا وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپانے والے ہیں، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اس لیے اہل ایمان کو کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے تو اللہ تعالیٰ تو اگر کپڑے نہ بھی اتارے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا چھپا ہوا ہے. تو یہ معاملہ جو شرم حیا کے ہے ہی نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تم کے لیے تسلی تھی اہل کفر اہل نفاق کے لیے کہ تم جو چھپانا چاہتے ہو اپنے رب سے کیا چھپا سکتے ہو، تم کپڑوں میں جا کے کپڑوں میں گھس جاؤ اور کپڑے اپنے کپڑے بھی پہن لو اور چادر بھی اوڑھ لو، تب بھی وہ خوب جانتے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو، تو اللہ سے چھپا ہوا کیا ہے. بلکہ یہ بھی اچھی طرح جان لے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو. تمہارا سینوں میں کیا ہے؟ وہ خوب جاننے والا ہے. اب دیکھیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، جو ظاہر ہو تو سب نظر آ رہا ہے، ظاہر کو چھپانا چاہتے ہیں کپڑا اوڑھ لیا، اب ظاہر چھپ گیا نا، ہمیں نہیں پتا کوئی کپڑا اوڑھ کے بیٹھا ہو، میں کیا پتا کہ وہ کپڑے کے پیچھے کیا کر رہا ہے یا اس پردے کے پیچھے کیا کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہم نے کپڑا پہنا ہوا ہے، اور پتہ ہے کہ جسم پر کسی کو سینے پہ کوئی نشان ہے نہیں، کتنے سینے کے بال ہیں یا نہیں، پتہ ہے کپڑے نے اس کو چھپائے ہوا ہے کہ نہیں، اللہ سے چھپا ہوا ہے کیا؟ اللہ نہیں جانتا، اللہ خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے چھپا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں تینوں چیزیں آ گئی ہیں، تمہارا ظاہر کو خوب جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہیں وہ بھی خوب جانتا ہے، جو سینوں میں تمہارے چھپے راز ہیں وہ بھی خوب جانتا ہے. تو تم چھپا کیا سکتے ہو؟ تو تمہارے سینوں کو یوں بینڈ کر کے چلنا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا اور تو کچھ سے حاصل ہونے والا نہیں. اچھا اگلا پیغام دیکھیں ذرا، پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة، اور کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا نہیں، دابہ کے ما دب علی الارض، جو زمین پر حرکت کرنے والے جتنی مخلوقات ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے ایک بڑے سے بڑے مخلوق تک چلیں جائیں، جو بھی زندہ مخلوق ہے. الدابہ دواب صرف جانور نہیں ہوتے، الدابہ کہتے ہیں جو زمین پر حرکت کرنے والے زندہ مخلوق ہے. وما من دابت، صیغۃ العموم ہے، اور کوئی بھی زمین پر چلنے پھرنے والا نہیں، الا علی اللہ رزقها، الا کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. ویعلم مستقرها ومستودعها، اور وہ جانتے اس کا ٹھکانہ اور اس کے سونپے جانے والی جگہ کو خوب جانتا ہے. کل فی کتاب مبین, سب کچھ کتاب مبین میں درج اور محفوظ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو بات ہوئی چھپنے اور چھپانے کی, ترتیب کیا ہے, ظاہر کو بھی خوب جانتا ہے, کپڑے سے چھپاؤ پھر بھی جانتا ہے, تمہارے باطن کو بھی خوب جانتا ہے, کچھ چھپا نہیں سکتے, سینے میں چھپے راز بھی خوب جانتا ہے, چھپا نہیں سکتے. اس سے بڑھ کر بھی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس مخلوق کو کون سا رزق کتنا چاہیے, کہاں پر ہوگا, کہاں پر زندہ رہے گا, کہاں پر اس نے زندگی گزارنی ہے, اس کا مستقر کہاں ہے, اس کا مستودع کہاں ہے, وہ کہاں پہ آتا جاتا ہے, کہاں پر رزق حاصل کرتا ہے, کتنا رزق ہوگا, اس کی خاتمہ کہاں پر ہوگا, اور وہ مرے گا کہاں پہ. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کیا چھپ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, بات علم کی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی. تو مزید علم کا پیغام اس آیت میں, اب جس کیڑے مکوڑوں کو نمبر ایک کون سا رزق ہمیں پتہ ہے, اللہ کے پتہ مخلوقات کے ہمیں پتہ ہے, اللہ کے مخلوقات کتنی ہم جانتے ہیں, اللہ کی کچھ ایسی مخلوقات جو ابھی تک ہم جانتے ہیں نہیں پتہ ہے. اچھا ہر مخلوق کا زندہ چیز کا رزق کیا ہے ہمیں پتہ ہے؟ اچھا کتنی اس کے لیے کفایت ہے, کتنا کافی ہوگا اسے, یہ پتہ ہے؟ اس کا رزق کہاں پر موجود ہے یہ پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, سب جانتا ہے. سبحان اللہ. ایک تو رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم بھی تو کماتے ہیں, بچوں کو کھلاتے ہیں, ہم صرف سبب اور ذریعہ ہیں. رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے. دنیا میں ہم آئے نہیں, ہم نے کتنا کھانا ہے, کتنا پینا ہے, ہمارا عمل کیا, ہمارا اجل کیا ہے, ہم خوشبخت بدبخت ہیں, سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. اور ہمیں راستہ آسان کر دیا گیا ہے, جو راستہ ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں, صحیح راستہ, غلط راستہ, جنت کا راستہ, دوزخ کا راستہ, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے, انسان سبب ہے, ہم سبب ہیں رزق کے, اپنے گھر والوں کو پہنچاتے ہیں. ہم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ رزق پھر بھی اللہ تعالیٰ میسر کر دیتا. کیا دنیا میں یتیم بھوکے مر گئے؟ یا دنیا کے بہت بڑے ملٹی ملینئر بھی اس وقت موجود ہیں جو یتیم تھے؟ نہیں. تو کیسے بنے ملٹی ملینئر بھائی, بلینئر کیسے بنے جبکہ باپ ہی نہیں تھا؟ مطلب کیا ہے کہ رزق صرف باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, رزق کا ذمہ دار باپ نہیں ہوتا, رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم نے جد و جہد کی کوشش کرنی ہے, سبب اور راستے اختیار کرنے ہیں رزق کے حلال کے. کوئی شخص کہتا ہے مجھے اولاد چاہیے اور شادی نہیں کرتا, اولاد اللہ تعالیٰ دے گا اسے؟ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا بھائی؟ تو اس کا سبب ہے نا, شادی کرو, پھر اللہ سے دعا کرو, تمہارے مقدر میں اولاد ہوگی تو دے گا, نہیں ہوگی تو پھر بھی نہیں دے گا. لیکن سبب تو ہو نا, کوئی وجہ تو ہو. اسی طریقے سے رزق کے حلال کے لیے کوشش کرے, گھر سے نکلیں اور ڈھونڈے رزق, تلاش کرے کہاں پہ ہے, جہاں پر ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو میسر کر دے گا. گھر میں بیٹھے مجھے رزق دے دو, تو سبب کہاں ہے بھائی؟ رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ, مخلوق اللہ کا شکر مخلوق کے ذمہ نہیں ہے. ہمارے ذمہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اپنی مرضی سے دیتے, جو ہمیں پسند ہے اس کو دیتے, جو نا پسند ہے اس کو نہ دیتے. اللہ تعالیٰ رزق ایسا نہیں کیا, رزق کی تقسیم کا تعلق پسند ناپسند سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کافر کو بھی بے حساب دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار مومن کو بھی کم دیتا ہے. اللہ کی آزمائش ہے, برکت اور چیز ہے, کم میں برکت بھی ہوتی ہے, بہت زیادہ میں الگ اللہ تعالیٰ دے تو پھر اس میں بے برکتی بھی ہوتی ہے. لیکن رزق کا تعلق ایمان سے, توحید سے, سنت سے نہیں ہے, کیونکہ اس کا تعلق دنیا سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی بے حساب دیتا ہے, مومن کو بھی بے حساب دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا وہ یعنی مستقر و مستودع ہے, مستقر و مستودع کے تعلق سے مختلف سلف اس میں اقوال ہیں. ایک مستقر, ایک مستودع. ایک مستقر جہاں پر انسان یا یہ دابہ مخلوق جو ہے, زندہ مخلوق, اس کا ایک جگہ پر دنیا میں قرار کی جگہ ہوتی ہے, اس کا ٹھکانہ. عام لفظ ٹھکانہ کہتے ہیں نا, ہمارا گھر ہمیں ٹھکانہ ہوتا ہے, مسکن ہوتا ہے, جہاں پر انسان رہتا ہے, اور مستودع مختلف الفاظ ہیں، جہاں پر جاتے ہیں رزق کے تلاش کے لیے ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ واپس ٹھکانہ کی طرف آتے ہیں. یا یہ بھی کہا گیا مستودع مستقر، مستقر دنیا میں اور مستودع آخرت میں مرنے کے بعد، یعنی دنیا میں ہم نے کہاں پر رہنا ہے، بسنا ہے، اور مرنا کہاں پہ ہے. مستقر بھی جانتا اللہ تعالیٰ، مستودع بھی جانتا اللہ تعالیٰ. مستقر دنیا کی زندگی، مستودع مرنا کہاں پہ ہے. ہمیں پتہ ہے ہم نے کہاں پہ مرنا ہے، نہیں پتہ کہاں پہ مرنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں رزق کیا ملنے والا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد. اچھا رزق میں صرف پیسہ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے سیلری تو ملے گی ہمیں مہینے کے آخر میں ملے گی، اور اتنی سیلری ہے. اور رزق کہاں، کس نے کہا صرف رزق مال ہوتا ہے؟ اچھی بیوی رزق ہے، اچھی اولاد رزق ہے، مال بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، اور صحت عافیت سب رزق ہے. یہ کس نے کہا رزق صرف پیسوں میں ہے اور مال دولت میں ہے؟ سبحان اللہ. اچھا اگلی دفعہ کل فی کتاب مبین، یہ سب چیز جو ہے پوری تفصیل جو ہے کہاں پہ ہے؟ ایک کتاب میں جو مبین کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ اللوح المحفوظ، لوح محفوظ ہے، اور یہ عرش پر ہے عند اللہ سبحانہ وتعالی، اور کسی مخلوق کی وہاں تک رسائی ہو نہیں سکتی. کوئی مخلوق نہیں جانتا اس لوح محفوظ میں کیا ہے، اور نہ ہی کوئی اس میں رد و بدل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ محفوظ ہے. اگر کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں، کوئی وہاں تک رسائی کر سکتے ہیں، جھانک سکتا ہے، پھر محفوظ کسے ہے؟ پھر محفوظ کیسا ہے؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید بھی وہیں پر ہے، لوح محفوظ محفوظ ہے. ایک منٹ ذرا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ ہے وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، اس کتاب مبین لوح محفوظ میں کس کیڑے کو کتنا رزق کب کہاں کیسے چاہیے، کہاں پہ رہے گا، کہاں پر مرے گا، سب لکھا ہوا ہے. دنیا میں کتنی زندہ چیزیں ہیں انسان گن سکتا ہے؟ ہمارے بس کی بات ہی نہیں. رزق دینے کی تو الگ بات ہو، کر نہیں سکتے. ویل مچھلی پتہ نہیں کتنی ٹن یا کتنے ہزار ٹن مچھلیاں ایک دن میں کھاتی ہیں. اگر انسان کے بس میں ہوتا تو کھلا سکتا ہے اسے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. وہی خالق دینے والا ہے، اس کے ذمہ رزق ہے. سبحان اللہ. تو کتاب مبین میں یہ باریک بینی لکھی ہوئی ہے، تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس لیے مبین ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اکتب، تو قلم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ میں کیا لکھوں؟ لکھ دو تقدیر پوری کائنات کی تا قیامت. تو تقدیر قلم نے لکھ دی ہے، اور لوح محفوظ میں درج ہو چکی ہے. جفت الاقلام، جفت الصحف. سبحان اللہ، قلمیں ختم ہو گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. یعنی اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ کبھی پیشی ہو سکتی ہے؟ رد و بدل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، بات ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں. فی ستت ایام وکان عرشه علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کس کا عمل احسن ہے، یہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے، لیقولن الذین کفروا، تو ضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا ان هذا الا سحر مبین، یہ تو صرف کھلا جادو ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اللہ کی حکمت ہے چھ دنوں میں پیدا کیا ہے. چھ دن کون سے ہیں؟ اتوار کے دن سے لے کے جمعہ تک. اللہ کی حکمت ہے, اللہ کا انتخاب ہے. کن فیکون سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, اور اس کن فیکون میں مزید تفصیل جو ہے, اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا مزید تفصیل میں, یعنی کہاں پر درخت ہوگا, کہاں پر کون سا پہاڑ ہوگا, کہاں پر دریا ہوگا, کہاں پر سمندر ہوگا, اس کی پوری تفصیل زمین میں کہاں پر کیسی ہوگی, کس کو رزق کہاں پر, کیسا رزق کس کو کہاں پہ ہوگا, سب اللہ تعالیٰ مہیا کر دیا. ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا, مخلوق زندہ مخلوق ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے, تو انہوں نے پہلے زمین و آسمان کو تیار کیا ہے. وکان عرشہ علی الماء, اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اللہ کا عرش سب سے بڑی مخلوق ہے. دیکھیں زمین ہے اور سات آسمان ہے, سات آسمانوں کے اوپر پھر پانی ہے, اور اس پانی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا, اور اس آیت کریمہ میں بھی یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے کائنات کے تقدیر کو لکھ دیا ہے. وکان عرش علی الماء, اس حدیث میں ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. زمین آسمان نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کا عرش موجود ہے اور پانی پر ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس تفصیل کے ساتھ. اللہ نے کیوں پیدا کیا ہمیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے. ہم آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, ہم یہاں پر خوشی منانے کے لیے نہیں آئے دنیا میں. دنیا ہمارا ایک مقصد ہے, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم زندہ ہیں, ہم مکلف مخلوق ہیں. یعنی ہمارا حساب کتاب ہوگا مرنے کے بعد. جو غیر مکلف ہے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں, جانور ہیں, درند اور پرند ہیں, غیر مکلف ہیں, کوئی حساب کتاب نہیں. دنیا میں زندہ ہیں, کھاتے پیتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں. قیامت کے دن قصاص ہوگا, حساب نہیں ہوگا, بدلہ ہوگا. کسی جانور نے کسی دوسرے جگہ پر ظلم کیا, ظالم مظلوم ہے, تو اللہ تعالیٰ مظلوم سے ظالم سے بدلہ کا بدلہ لے لے گا, اور پھر حکم دے گا مٹی بن جاؤ, جانور سارے مٹی بن جائیں گے, ختم. حساب اس انسان کا ہوگا, جن و انس, جو ثقلین, جو مکلف ہے, شریعت کی تکلیف کا ذمہ ان کے سر پر ہے. یہ جواب دے اپنے رب کے, لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, اَيُّكُمْ, تم میں سے کون, احسن عملہ, اچھا عمل کرنے والے ہیں. فرق ہے اکثر عملہ یا احسن عملہ. زیادہ عمل سے اللہ نے ہمیں آزمایا ہے یا احسن عمل کرنے کے لیے آزمایا ہے, اور دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اکثر عمل, عمل کثیر. آپ نے دو نفل پڑھے, اس نے چار پڑھے, وہ آپ سے اچھا ہے. آپ نے چار پڑھے, اس نے 10 پڑھے, وہ آپ سے اچھا ہے. آپ نے 10, اس نے 100 پڑھے, وہ آپ سے اچھا ہے. یہ کیا ہے؟ اکثر عمل ہے. احسن عمل کیا ہے؟ اسے پڑھے تو دو, لیکن اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ پڑھے. دوسرے نے 100 پڑھے, لیکن دنیا کو دکھاوے کے لیے پڑھے. کون سا اچھا ہے, دو یا 100؟ دو والا اچھا ہے. نہیں, 100 والا اچھا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ احسن عمل یا اکثر عمل ہے. ایکم احسن عملہ یا اکثر عملہ؟ احسن عملہ. تو احسن عمل سے کیا مراد ہے؟ کئی سلف سے ثابت ہے کہ احسن عمل وہ ہے جس کی دو شرطیں ہیں, الاخلاص للہ تعالی و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا اخلاص ہے. عمل کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے, یہ اتباع سنت ہے. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے, محمد رسول اللہ اتباع سنت ہے. کلمہ توحید کی تحقیق ہوتی ہے ہر عمل میں, اور یہ عمل صالح کی دو شرطیں بھی انہیں کہا جاتا ہے, اخلاص اور اتباع سنت. 100 رکعت تو پڑھیے, اخلاص بھی ہے اس میں, لیکن اتباع سنت نہیں ہے. احسن عمل ہے نہیں ہے, لیکن دو پڑھیے, اخلاص بھی ہے, اتباع سنت بھی ہے. حرکات اور سکنات قول و فعل بالکل ویسا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. صلوا کما رأیتموني نے اصلی, نماز ویسے پڑھی جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے, صلوا فعل امر ہے, سب مل کے کیسے نماز پڑھنی ہے, اپنی مرضی سے نماز پڑھنی ہے نہیں, کیسے نماز پڑھنی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے, ہمیں ویسے نماز پڑھنی. کیا یہ نماز نبوی جو ہے اس وقت محفوظ ہے یا ضائع ہو گئی ہے؟ پتہ نہیں ہے کہاں پہ, محفوظ ہے کہ نہیں, موجود ہے کہ نہیں. اگر نہیں موجود تو پھر ہر بندہ اپنی مرضی کرے, جب ہے نہیں تو کیا کریں, نماز تو پڑھی ہے نا. لیکن اگر موجود ہے اور محفوظ ہے تو پھر اپنی مرضی چلے گی, کسی عالم کی مرضی چلے گی, کسی امام کی مرضی چلے گی, تو کیا چلے گا؟ اتباع سنت, بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو ایوکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت. کیونکہ احسن عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے, مشرک اور کافر تو اس سے بالکل دور ہیں, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کے اوپر تو اس آزمائش میں فیل ہو گئے ہیں, ہر مشرک, ہر کافر اور بدعتی جو ہے وہ بھی اس آزمائش میں ناکام ہو گیا ہے. اچھا, مشرکین پھر جب معاملات تنگ ہو جاتے ہیں نا تو پھر چور راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے, کوئی نجات کا ذریعہ مل جائے, یا پھر دوسری طرح ہر دربے کے شکار ہو کے سیدھا مخالفت کرنے پر اتر آتے ہیں. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان سے کہیں کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے, اللہ نے پیدا کیا ہے نا, کیا ایسے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے, زمین کو پیدا کیا ہے, سات دنوں, چھ دنوں میں پیدا کیا ہے, اور اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور ہمیں خلیفہ بنائے اس زمین پر, اشرف مخلوقات ہیں. تو عبث ہے ایسے بس بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے, یا کوئی مقصد بھی ہے؟ جب احسن عمل ہے تو پھر اس احسن عمل کا حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر احسن عمل اور وہ عمل جو بغیر اخلاص و اتباع سنت کے ہے, اگر اس کا حساب ہے ہی نہیں تو پھر دونوں میں کرنے کا فائدہ کیا ہے, یا فرق کیا دونوں میں؟ تو احسن عمل کی ضرورت ہی کیا ہے پھر؟ جب احسن عمل فرمایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. ہر آزمائش کا حساب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ورنہ آزمائش کسے کہتے ہیں؟ آزمائش اسے کہتے ہیں نا کہ جو آزمائش میں یا تو کامیاب یا ناکام. تو کامیاب اور ناکام کو یا جزا سزا تو ملنی چاہیے نا, جب کنسپٹ نہیں دوبارہ زندگی کا تو کہاں جزا ثواب ہے؟ تو پھر آزمائش ہی نہیں ہے نا پھر. تو مشرکین نے کہا کون سی آزمائش کی بات آپ کرتے ہیں بھائی, تو ہم نے جب مرنے کے بعد زندہ ہونے نہیں تو کس آپ آزمائش کی بات کر رہے ہیں؟ تو آزمائش تو ہوگی نہیں, احسن عمل کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ہم تو نہیں مانتے. اس لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے, وَلَئِن قُلْتَ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان سے کہتے ہیں انکم مبعوثون من بعد الموت, کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے, لَيَقُولَنَّ, تو یقیناً یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, تو ضرور یقیناً یہ کافر کہتے ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے, جو آپ کے نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں, جو آپ کے پیغام کو دھتکار دیا, جو نہیں مانتے, یہ کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین, یہ صرف کھلا جادو ہے. سحر اور مبین, کھلا جادو کیسا ہے؟ کیونکہ اثر ہوا ہے نا, کیونکہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیغام کو قبول کیا ہے اور احسن عمل بھی کر رہے ہیں اور آزمائش کا بھی ان کو ڈر ہے کہ ہم ناکام نہ ہو جائیں, تو اس آزمائش میں وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اس لیے احسن عمل کرتے ہیں. ان کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوگا, ہمارا حساب بھی ہوگا. جب ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کے دلوں میں کس چیز نے اثر کیا ہے؟ اسی قرآن نے اثر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور پیغام نے اثر کیا ہے. تو ان کے پاس کیا اب جواب ہے؟ تو کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین, جادو نہیں بلکہ کھلا جادو ہے, سحر مبین ہے. سبحان اللہ. انکار کرنے کے مختلف حربے, جادو ہے, کہانت ہے, شاعری ہے, جھوٹ ہے, افتراء ہے, اپنی طرف سے باتیں ہیں, بشر کا قول ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سب تہمتوں کا الگ الگ ازالہ کیا ہے. پتہ ہے پورا قرآن میں دیکھ لیں آپ, جتنی تہمتیں لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا قرآن مجید میں, اور اس کا ازالہ بہترین طریقے سے کیا ہے. کہ ممکن نہیں ہے, کیسی بات ہو سکتی ہے, بشر کا قول ہے, کیسے بشر کا قول ہے, کہانت ہے یا شاعری ہے یا جادو ہے, سب کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو سحر مبین محض ایک ان کا دعویٰ ہے جس کا کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ کچھ جواب دینا چاہتے ہیں اپنے ہم نوالوں اور اپنے پیاروں کو کہ آخر اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہم نے نہیں ہونا تو یہ ماننے والے کیوں بے وقوف لوگ جو مان رہے ہیں, ان کو کیوں فکر ہے. اب ان کے پاس کیا جواز ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے؟ کیا جواز ہے؟ جادو اس وقت تھا, جادو کو مانتے بھی تھے, اور جادو کا مطلب ہے کہ خفیہ طریقے سے کسی شخص کا کسی پہ اثر ہو جائے. اور یہ جو جادو کا منتر پڑھتا ہے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, اس بندے نے اس شخص نے ان پر جادو کیا ہے, اس لیے لوگ اس کی بات مانتے ہیں, ورنہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونے ہی نہیں ہے, ہم نے کہا زندہ ہونا ہے. یعنی اس سے بڑی بیوقوفی اور جہالت کیا ہوگی, یہ مانتے کہ رب نے پیدا کیا ہے, یہ مانتے خالق رازق مالک اللہ تعالیٰ مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ, اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنے کے لیے عبادت بھی کرتے ہیں, نظر و نیازیں بھی کرتے ہیں, طواف بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن شرک بھی کرتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربون الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نزدیک کر دیں. یہ سب کچھ ماننے کے باوجود بھی عجب بات ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, بس یہی زندگی تھی ہماری جو ہم گزار چکے ہیں. بڑے بدبخت بیوقوف قسم کے لوگ ہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے واضح جواب دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. کمال ہے, سنے ذرا. جب ایک کہا کہ سحر مبین ہے, پھر ایک اور آرگومنٹ بھی پیش کیا, اگر ہم غلطی پہ ہوتے تو بھی ہمیں عذاب ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ ہم تو کہتے ہیں تم پر عذاب اللہ کا نازل ہوگا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے تو عذاب کا ہے اللہ تعالیٰ کا. اس مطلب ہے کہ ہم سچے ہیں, نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں. یعنی عذاب کا نازل نہ ہونا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ نہ فرمانی کرو گے نہیں مانو گے اللہ کا عذاب نازل ہوگا. جب عذاب نازل نہیں ہوا فوری طور پر تو ان لوگوں نے اس کے لیے اپنے لیے ایک بچاؤ کا ذریعہ بنا لیا, اور اس غلط فہمی کے شکار ہوئے کہ ہم صحیح ہیں اور حق پر ہیں. کیونکہ کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عذاب نازل ہوگا. اب سن اللہ نے کیسے اسے کیسے بیان فرمائے, وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, اور اگر ہم ان سے عذاب روک رکھیں, تاخیر کر دیں عذاب کی, یعنی عذاب تو ہوگا لیکن اس وقت نہیں, اللہ کی حکمت ہے. الى امت معدودت, ایک مدت معین تک. اچھا, مدت معین, امت کا لفظ, امت کا ایک معنی آ گیا. الى امت معدودت, امت کا قرآن مجید میں ایک سے زیادہ معنی ہے, اور سیاق اور سباق اسے مقید کر کے وضاحت کر دیتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. امت قرآن مجید میں مدت معین, وقت محدود, جیسا کہ اس آیت میں ہے, الى امت معدودة, مقرر یا محدود مدت معین وقت تک. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ان ابراہیم کان امہ, تو امہ امام کو بھی کہا گیا ہے, جو امام ہو اکیلا انسان امت کے برابر, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا, امت اور کسے کہا گیا؟
راستے پہ طریقے پہ. ان وجدنا ابانا علی امه,
بارک اللہ فیک. ان وجدنا ابانا علی امه, ہم نے باپ دادوں کو ایک امت, ایک طریقے پر جانتے ہیں اور پایا تھا, اس طریقے پہ ہم چلتے ہیں. تو تیسرا معنی ہے امت کا طریقہ اور راستہ. چوتھا,
گروپ آف پیپل, نیشن,
ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تو ہم نے یقین ہر امت میں رسول بھیجا ہے. تو اس امت سے کیا مراد ہے؟ جماعت, گروپ, جماعت. یہ بڑی بھی ہو سکتی ہے, چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ایک معنی بڑی جماعت کا امت بڑے پیمانے میں, اور چھوٹا گروہ بھی اس میں شامل ہے. پانچواں یہی امت کا جو چھوٹا گروہ ہے, الطائفہ اسے بھی کہا گیا ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ, تو یہ کہتے ہیں جب عذاب کو مؤخر کر دیا گیا تو یقیناً کہتے ہیں کافر جو ہیں, مَا يَحْبِسُ, کس عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ یعنی اگر آپ سچے ہوتے اور آپ اللہ کے رسول ہوتے اور آپ کا یہ دعویٰ کہ عذاب نازل ہوگا سچا ہوتا, نعوذ باللہ, یہ ان کا آرگومنٹ جو پیش کرتے ہیں, نعوذ باللہ, تو اس عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ یہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ نعوذ باللہ. جواب سنیں, الا یوم یاتیہم, یاد رکھو جس دن ان پر عذاب آئے گا, لیس مصروفا عنہم, تو ان سے نہ ٹالا جائے گا, وحاق بہم, اور انہیں گھیر لے گا, ما کانوا بہ یستہزئون, جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی مذاق اڑانا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے تم پر عذاب ہوگا, کہاں ہے عذاب, پھر مذاق اڑاتے تھے, عذاب تو ہے نہیں. اور یہ ہر قوم نے اپنے نبی کی جب نافرمانی کی ہے اور پیغام کو جھٹلایا ہے, کچھ ملتے جلتے الفاظ, ملتے جلتا طریقہ تھا. جب ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو, صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اللہ کے عذاب سے ڈرو, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کا عذاب, اگر سچے ہوتے ہم نے اونٹنی کو ذبح کر دی, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, کہا اللہ کا عذاب. لیکن جب عذاب آیا ہے اور ان کو عذاب گھیر لیا ہے اور اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھے تو کیا حالت ہے پھر؟ کوئی بچنے کا کوئی ذریعہ تھا باقی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اچھا, مشرکین عرب جانتے تھے اس تمام قصے, کیونکہ قصے پہلے گزر چکے تھے, قوم ہود, قوم صالح, اور سارے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم, اور لوط علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم, سارے گزر چکے تھے, پہلے کے ہیں. اور ان کا جو تعلق تھا انبیاء کا اپنی قوم سے, قوم کا تعلق اپنے نبی سے تھا, کیسے تعلق تھا, لوگوں نے کیسے جھٹلایا, کیسے کم تعداد میں لوگوں نے ایمان رکھا اور باقی کتنے جو زیادہ تر تعداد تھی کیسے مخالفت کی اور کس طریقے سے ہلاک ہوئے, وہ سب جانتے تھے. اس کے باوجود بھی دیکھو وہی راستہ اختیار کیا کہ نہیں, یعنی تمہارے پاس کیا حجت ہے؟ صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم, رسالت سے پہلے صادق اور امین تمہیں سچی خبر دیتے تھے, تم سچا مانتے تھے اور امانت دار مانتے تھے. اب اسی امانت دار اور سچائی کی بنیاد پر یہ پیغام رب کا تمہارے پاس لے کے آئے, اس رب کا پیغام جس کو تم خالق مالک مانتے ہو, تو پھر مانتے کیوں نہیں کہ یہ رب کا پیغام ہے؟ تو ماننے سے انکار کر دیا. جو انہوں نے انکار کیا ہے اب اس کی سزا ان کو ملے گی, لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ فوری سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. اس کے دو فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فوری سزا کیوں نہیں دیتا؟ اس کے دو فائدے ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ توبہ کا موقع دیتا ہے, اب وقت ہے توبہ کر لو. عذاب کی تمہیں وعید تو پہنچی ہے, کتنے سخت عذاب ہے, دنیا میں رسوائی ہے, آخرت میں جہنم ہے, سب سے بڑا عذاب ہے, رسوائی ہے, ذلت امیز عذاب ہے, دردناک عذاب ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہے. بچنا چاہتے ہو نا, تمہیں موقع دے رہا ہوں. ابو جہل نے ابو لہب جب دشمنی مول لی اور تکلیف دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فوری عذاب آیا؟ نہیں آیا, موقع دیا تاکہ ان کے پاس کوئی حجت نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو مجھے تو موقع نہیں ملا تھا, میں کیسے پھر اسلام قبول کرتا؟ کوئی حجت ہے ان کے پاس؟ تمہیں 60-70 سال کی عمر دی میں نے, پھر بھی تم نے حق کو قبول نہیں کیا, تو انسان کے پاس کوئی باقی حجت نہیں ہوتی. دوسرا فائدہ جو ان کے لیے نقصان ہے, اہل کفر کے لیے, اہل ایمان کے لیے فائدہ ہے, کہ جتنی ہٹ دھرم لوگ کفر پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کی عمر لمبی ہوتی جاتی ہے, اتنی سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اہل ایمان کو تسلی ہونی چاہیے, اگر آج دشمن کا غلبہ ہے, آج دشمن مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو اور اسے ڈھیل ہے, اسی کی پکڑ نہیں ہو رہی, اللہ کو ہلاک نہیں کر رہا, تو اگر یہ مومن صبر کرتے تو کوئی اجر ملے گا اور اس صبر سے اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کرے گا. اور اہل کفر اپنے ہٹ درمی کفر کی وجہ سے رب سے اور مزید دور ہو جائیں گے اور ان کی عذاب اور رسوائی دنیا میں بھی ہوگی آخرت میں بھی اس سے زیادہ ہوگی. تو اہل ایمان کو تسلی ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور ہر کافر کے لیے پیغام ہے کہ اگر اس وقت عذاب ہر کافر اور نافرمان کے لیے بھی اگر اللہ کی پکڑ اس وقت نہیں ہوئی اور اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہیں تو موقع ہے, بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا, رب کی طرف واپس پلٹنے کا, رجوع کرنے کا. اور اگر نہیں تو یاد رکھیں جتنی وقت لمحے گزرتے جا رہے ہیں اتنی اللہ کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے. جس شخص کی موت آج ہو جاتی ہے نافرمانی میں, جس شخص کی موت ایک مہینے کے بعد نافرمانی میں ہوتی ہے, کس سے عذاب زیادہ ہوگا؟ جس کے ایک مہینے کے بعد موت ہوئی ہے اللہ کی نافرمانی میں. کیوں؟ اس کو موقع مزید ملا تھا. تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے توبہ کے لیے, نہ کہ مزید ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رب سے دوری اختیار کر کے مزید عذاب کا سبب بننا چاہیے, نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتنا ٹائم ہوا ہے, چلو یہیں پہ رکتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ, کیونکہ تین چار آیتیں ایک ساتھ ہیں, میں رک نہیں سکتا, ایک ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ. والله اعلم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.